وائس آف امریکا واشنگٹن سے خبروں کے ساتھ مدثرہ منظر۔ افغان انتخابی عہدیداروں نے کہا ہے کہ انہوں نے 4 جون کو ڈالے گئے ووٹوں کی پرکھ مکمل کر لی ہے اور اتوار کو نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد ملک میں 5 ماہ سے زیادہ عرصے سے جاری انتخابی عمل مکمل ہو جانا چاہیے۔ دونوں امیدوار یعنی عبداللہ عبداللہ اور اشرف غنی احمد زئی کا کہنا ہے کہ انتخاب میں فتح ان کی ہوئی ہے۔ وہ شرکت اقتدار کے ایک معاہدے کے بارے میں مذاکرات کرتے رہے ہیں جو صدر اور نئے تخلیق کردہ منصب چیف ایگزیکٹو کے درمیان ذمہ داریوں کی تقسیم سے متعلق ہے۔ اپریل کے ابتدائی انتخابات میں عبداللہ کو سب سے زیادہ ووٹ ملے تھے، تاہم وہ اکثریت حاصل نہ کر پائے اور انتخابات کے دوسرے مرحلے میں ووٹنگ ہوئی۔ غنی نے دوسرے مرحلے میں سبقت حاصل کر لی، مگر عبداللہ نے وسیع دھاندلی کا الزام لگاتے ہوئے نتائج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ امریکی دباؤ کے تحت دونوں امیدوار اقوام متحدہ کی مدد سے ووٹوں کی دوبارہ گنتی پر رضامند ہوئے تھے۔ انسانی حقوق کی ایک تنظیم نے کہا ہے کہ ترکی سے 300 کرد جنگجو سرحد پار کر کے شام میں داخل ہوئے ہیں تاکہ اسلامک اسٹیٹ کے حملے کے خلاف کرد علاقے کا دفاع کر سکیں۔ برطانیہ میں قائم سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے ہفتے کی روز کہا ہے کہ جنگجو شام کے شمال میں سرحدی قصبے کوبانی کی جانب بڑھ رہے ہیں، جہاں گزشتہ ہفتے اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو علاقے پر قبضہ کرتے رہے ہیں۔ ادھر ترک وزیر اعظم نے کہا ہے کہ عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے عسکریت پسندوں نے جون میں جن 49 ترکوں کو یرغمال بنا رکھا تھا انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ احمد دیوا تغلو نے ہفتے کے روز کہا کہ یرغمالوں کو دن کی ابتدا میں رہا کیا گیا تھا اور وہ بحفاظت ترکی پہنچ گئے ہیں۔ یرغمالوں کو جن میں سفارتکار، فوجی اور بچے شامل تھے، موصل میں ترک قونصل خانے سے اس وقت اغوا کیا گیا تھا جب اسلامک اسٹیٹ گروپ نے عراق اور شام کے وسیع علاقے پر قبضہ کرنے کی غرض سے اس شہر پر دھاوا بول دیا تھا۔ یہ واضح نہیں ہو سکا کہ ترکی نے یرغمالوں کو کیسے رہا کروایا اور آیا اس کے لیے کوئی تاوان ادا کیا گیا یا نہیں۔ ترکی نیٹو کا رکن ہے اور اپنے 49 شہریوں کے اغوا کے باعث اسلامک اسٹیٹ کو شکست دینے والے اتحاد میں شمولیت سے گریزا رہا ہے۔ ان کی رہائی اس کے بالکل برعکس ہے جب اسلامک اسٹیٹ گروپ نے حال ہی میں 2 امریکی صحافیوں اور 1 برطانوی امدادی کارکن کا سر قلم کر دیا تھا۔ وزیر اعظم دیوا تغلو نے کہا ہے کہ ان کی رہائی ترک انٹیلیجنس کے اپنے طریقوں سے عمل میں آئی، انہوں نے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ ترکوں کی رہائی ایک کامیاب آپریشن کا نتیجہ ہے جو رات بھر خفیہ طریقے سے جاری رہا۔ عراقی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو اپنی سرحدوں کے اندر اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے خلاف لڑائی کی قیادت کرنی چاہیے، تاہم انہوں نے بین الاقوامی اتحادیوں کی جانب سے جاری فضائی مہم کی حمایت کی۔ نیو یارک میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے ان کے خطاب کے وقت اسلامک اسٹیٹ کے مخالف اتحاد کے کلیدی لیڈر، جن میں امریکہ بھی شامل ہے، موجود تھے۔ ابراہیم الجعفری نے کہا کہ زمینی لڑائی کا بوجھ ان کے ملک کو اٹھانا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے سلامتی کونسل کو بتایا کہ عراق اور شام میں انتہا پسند گروپ، جسے انہوں نے آئسل کہا، کو شکست دینے کے لیے بین الاقوامی وسائل کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ امریکہ آئسل نامی دہشت گرد گروپ کو کمزور اور آخری کار تباہ کرنے کی حکمت عملی میں اپنے دوستوں اور اتحادیوں کی قیادت کرتا رہے گا۔ ہفتے کے روز اپنے ہفتے وار خطاب میں مسٹر اوباما نے کہا کہ عسکریت پسند عراق، شام اور وسیع تر مشرق وسطی کے عوام کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر انہیں روکا نہ گیا تو وہ امریکہ کے لیے بھی بڑھتا ہوا خطرہ بن سکتے ہیں۔ یوکرین کے امن مذاکرات کے شرکاء ایک ایسے غیر جانبدار علاقے کے قیام پر رضامند ہو گئے ہیں جو یوکرینی حکومت کے فوجیوں اور روس نواز علیحدگی پسندوں کو جدا کرے گا۔ ہفتے کے روز مذاکرات میں شریک عہدیداروں نے کہا کہ دونوں فریق اس بات پر رضامند ہو گئے ہیں کہ ہر ایک اپنا توپ خانہ اگلے محاذ سے 15 کلومیٹر دور لے جائے تاکہ 30 کلومیٹر طویل دفاعی علاقہ قائم کر دیا جائے۔ اسکاٹ لینڈ میں آزادی سے متعلق ریفرنڈم میں آزادی کے خلاف ووٹ دیے جانے پر برطانیہ کے بیشتر حصوں اور بہت سے دیگر ممالک میں اطمینان کا سانس لیا گیا ہے۔ امریکی صدر باراک اوباما نے اسکاٹ لینڈ میں جمہوریت پر مضبوط اور مکمل عمل درآمد پر جمعے کے روز مبارکباد کا پیغام بھیجا۔ اور امریکی سیکرٹ سروس کے عہدیداروں نے بتایا ہے کہ جمعے کی شام ایک شخص باڑ پھلانگ کر وائٹ ہاؤس کی عمارت میں داخل ہو گیا، جسے بعد میں پکڑ لیا گیا۔ واقعے کے وقت صدر باراک اوباما اور ان کے اہل خانہ وائٹ ہاؤس میں موجود نہیں تھے۔ اس موقع پر وائٹ ہاؤس کو خالی کروا لیا گیا۔ سیکرٹ سروس نے بتایا ہے کہ 42 سالہ عمر گنزالس کا تعلق امریکی ریاست ٹیکسس سے ہے۔ اسی کے ساتھ وائس آف امریکہ سے خبریں ختم ہوئیں۔ We'll be right back.
وائس آف امریکہ واشنگٹن کے ان دی نیوز پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم ان دی نیوز پروگرام پاک افواج کے اس بیان سے شروع کریں گے کہ شمالی وزیرستان میں 15 جنگجو ہلاک کیے گئے ہیں اور جس میں بقول ٹی ٹی پی ایک اہم افغان کمانڈر بھی شامل تھا. آگے چل کر ہم امریکہ کے پاکستان کو بارودی سرنگوں کی شناخت کرنے والے سامان کی فروخت، ترکی کی جانب سے اغوا شدہ افراد کی رہائی اور آخر میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر بات کریں گے. اور آپ لوگ بھی جو ان چار موضوعات پر کچھ کہنا چاہیں کہہ سکتے ہیں. ہمارے مفت کال کرنے کا نمبر ہے 0800-777-789. تو اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ پہلے موضوع کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد سے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد ہیں، جبکہ سیاسی تجزیہ کار محمد ریاض ہیں جو اسلام آباد میں بھی ہیں. آپ دونوں حضرات سے ابھی گفتگو کرتی ہوں، لیکن آئیے اس پہلے موضوع پر ایک رپورٹ سنتے ہیں. پیش کر رہے ہیں محمد اشتیاق.
افغان سرحد سے ملحقہ قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں شدت پسندوں کے خلاف پاکستانی فوج کا آپریشن ضرب عزم جاری ہے، اور ہفتے کو حکام کے مطابق دو مختلف علاقوں میں 15 دہشت گرد مارے گئے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ایک بیان کے مطابق ہفتے کو غلام خان کے علاقے میں فوج کے گن شپ ہیلی کاپٹروں سے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی گئی، جس میں 12 جنگجو مارے گئے، جبکہ فضائی کارروائی میں دہشت گردوں کے 3 ٹھکانے اور بارود سے بھری 4 گاڑیاں بھی تباہ ہو گئیں. اس فضائی کارروائی سے کچھ گھنٹے قبل ایک اور بیان میں ISPR کی طرف سے کہا گیا تھا کہ بویا کے علاقے میں کارروائی کے دوران دہشت گردوں سے جھڑپ میں 3 جنگجو مارے گئے، جبکہ اس دوران فوج کے ایک نائب صوبے دار بھی ہلاک ہو گئے. ادھر کلدم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے ہفتے کو ایک بیان میں کہا کہ افغانستان سے تعلق رکھنے والے طالبان کمانڈر محمد حسن 2 روز قبل شمالی وزیرستان کے علاقے بویا میں پاکستانی فوج سے جھڑپ میں مارا گیا. بیان میں کہا گیا کہ افغانستان کی جیل سے رہائی پانے کے بعد کچھ عرصہ قبل ہی کمانڈر محمد حسن پاکستان میں تحریک طالبان کی سرگرمیوں میں شامل ہوا تھا. طالبان کے ترجمان نے بیان میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ تحریک طالبان پاکستان کے جنگجوؤں نے بویا کے علاقے میں لڑائی کے دوران فوج کے لگ بھگ 10 مورچوں پر قبضہ بھی کیا، لیکن طالبان کے اس دعوے کی نہ تو آزاد ذرائع سے تصدیق ہو سکی ہے اور نہ ہی فوج کی طرف سے اس پر کوئی رد عمل سامنے آیا ہے. پاکستانی فوج نے شمالی وزیرستان میں 15 جون کو ملکی اور غیر ملکی دہشت گردوں کے خلاف ضرب عزم کے نام سے آپریشن شروع کیا تھا، جس میں فوج کے مطابق 1000 سے زائد جنگجو مارے جا چکے ہیں. فوج کے ترجمان میجر جنرل عاصم باجوہ کہہ چکے ہیں کہ دہشت گردوں کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کے نظام کو تباہ کر دیا گیا ہے. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
جی، اور ابتدا کرتے ہیں بریگیڈیئر محمد سعد سے جو ہمارے ساتھ کچھ 5 منٹ رہیں گے. بریگیڈیئر سعد، یہ بتائیے کہ محمد حسن جو شخص اس وقت ہلاک کیا گیا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ وہ افغان جیل سے رہا ہوئے تھے اور ٹی ٹی پی میں شامل ہوئے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے معاملات میں افغان کارندے کس حد تک فعال ہیں؟
جی بالکل، یہ جو حقانی نیٹ ورک ہے جو شمالی وزیرستان میں بیٹھا ہوا تھا، اور اس میں میرے خیال میں پاکستان کے استخباراتی اداروں کے ساتھ روابط بھی تھے. ان کی اگر آپ دیکھیں تو بالکل اس طرح بلیک اینڈ وائٹ میں یہ نہیں تھے. یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی کا وہ تھا، تعاون تھا، نیکسس ایک ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی تھا، القاعدہ کے ساتھ بھی یہ بہت ہی قریب روابط رکھتے تھے. تو اس طرح مطلب ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ پاکستان ان کی ایک طریقے سے پشت پناہی بھی کر رہا تھا، ان کو ان کا خیال بھی رکھا جا رہا تھا، اور دوسری سائڈ پہ یہ جو پاکستان مخالف گروہ ہیں ان کے ساتھ بھی ان کا ساز باز تھا اور ان کے ساتھ یہ ملے ہوئے تھے. تو یہ بڑا ایک مرکی قسم کی سچویشن جو ہے وہ نارتھ وزیرستان میں تھی، اور اس میں آپ کو پہلے بھی یہ جو رپورٹس آئی ہیں اس کے اندر جو بمباریاں ہوئی ہیں ان میں حقانی نیٹ ورک کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. تو یہ تو ہے، ان کے درمیان یہ کافی اہم کمانڈر تھا جو جیل میں تھا، رہا ہو کے آیا تھا اور یہ یہاں پر مارا گیا. یہ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ یہاں پر موجود تھے، یہ اس طرح چلتا آ رہا ہے.
جی محمد ریاض، یہ بتائیے کیا پاکستان فوج نے ایک اہم افغان کمانڈر کو مار کر کیا سبق دیا ہے؟ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر افغانستان کے طالبان پاکستان کے اندر کچھ در اندازی کریں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی حشر کیا جائے گا؟
دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ پہلے یہاں پر سرگرم رہے ہیں اور اس کے بعد جب یہ افغانستان میں گئے تو وہاں گرفتار ہو گئے تھے اور اس وقت تو کہا گیا کہ حسن رحم اللہ ان کا نام ہے, لیکن یہ کیونکہ ان کے نام تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور ابھی یہ جو گورنمنٹ نے یعنی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ جو چیز ہوئی تھی کہ بویا کے علاقے میں جو جھڑپ ہوئی تھی تو اس میں جو ہے یہ ان کی ہلاکت کی خبر آئی تھی, لیکن یہ کیونکہ اس وقت تو یہ کہا گیا دو روز پہلے کہ جی تین افراد مارے گئے, لیکن یہ کہ یہ ایک اس حساب سے دیکھا جائے تو ایک آپریشن ضرب حضر میں یہ ایک ان کی بڑی کاروائی ہے کہ ان کے ہاتھ جو ہے ایک مین کمانڈر جو ہے وہاں کا وہ جس کو انہوں نے ہلاک کیا ہے. اور یہ کہ آج طالبان نے اس سلسلے میں جو ہے وہ ایک بیان بھی جاری کیا ہے جو مختلف اخبارات کو انہوں نے بھیجا ہے اور ایک تصویر بھی انہوں نے اپنے طور پر جاری کی ہے, اور اس تصویر میں یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ جو ہے وہ مولانا فضل اللہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں, وہ اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو یہ جو ہے مقصد یہ کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین یہ کوئی پیدا نہیں ہے, بلکہ یہ کہ ظاہر ہے کہ انٹیلیجنس جو آپریٹرز ہیں ان کی بنیاد کے اوپر تو دراندازی جاری رہی ہے, اور یہ کہ ماضی میں خود افغانستان کے اندر جو ہاک قسم کے یا شدت پسند قسم کے جو انٹیلیجنس افیسر رہے ہیں جن کا تعلق زیادہ تر جو ہے شمالی دھات جانب سے تھا تو وہ جو ہے وہ کافی تیز رہے ہیں, انہوں نے ہر قسم کی جو کاروائی ہوتی تھی اس کا وہ الزام پاکستان پہ ڈال دیتے تھے. تو ابھی یہ جو ہے کہ یہ بھی بڑی حیرت کی بات ہے کہ اگر یہ ان کے ہاتھ لگے تھے اور ان کے یہ افغانستان میں بھی کاروائیاں کر رہے تھے تو پھر جو ہے یہ افغان حکومت نے ان کو کیوں رہا کیا یا کسی کے عوض رہا کیا یا کیا سودے بازی ہوئی اس پہ, تو ابھی تک کوئی
دلچسپ نہیں ہے. آپ نے نقطہ اٹھایا کیونکہ بریگیڈیئر سعد کو جانا ہے لہٰذا کچھ کالرز کو لیتے ہیں. منصیرہ سے ہمیں کال کیا ہے امین اللہ نے.
نام امین اسلام ہے, میں ضلع منصیرہ سے بول رہا ہوں.
جی جی کہیے
بریگیڈیئر صاحب, میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان کے اندر میں ذہن کے مطابق ہر آدمی کے مطلب 95% ہتھیار پڑے ہوئے ہیں, ان کو کیوں نہیں کرنا کرتی حکومت کی سکیورٹی خود بہت ختم ہو جائے, اور دوسرا ہر علاقے میں جناب کی اصلی کی دکانیں ہیں بارود ہے, یہ چیزیں جب تک ختم نہیں ہوگی جس وقت سکیورٹی ختم نہیں ہوتی اس کا مجھے ذرا سوال دیں.
اچھا, اور چکوال سے کال کیا ہے عبد الرحمان نے. جی جناب. اچھا, اور عبد الستار نے کال کیا ہے اٹک سے.
عبد الستار
جی جی کہیے.
یہ جو دہشت گرد ہے مار رہے ہیں ادھر, تو یہ جو پنڈی میں اسلام آباد میں دو دہشت گرد بیٹھے ان کو کیوں نہیں مارتے؟
اچھا بریگیڈیئر سعد, جانے سے پہلے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں.
جی بالکل, یہ پہلے جو موصوف تھے ان کے سوال کا مجھے صحیح سنائی نہیں دیا, لیکن میرے خیال میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ افغان مہاجرین کو باہر نکالا جائے, میرے خیال میں یہ ان کا سوال
تھا. وہ یہ کہہ رہے تھے پاکستان کے اندر بھی بم بنانے کی فیکٹریاں ہیں, بہت کچھ مواد ہے, اور ان لوکل دہشت گردوں کے خلاف پہلے کیوں نہیں جایا جاتا ہے؟
تو یہ تو پہلے میرے خیال میں پاکستان کا جو بنیادی جو اس کا مقصد ہے, یہ جو ضرب عزم ہے, وہ تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے اندر برسر پیکار تھے, جو پاکستان کے اندر کاروائیاں کر رہے تھے, کاروائی تو ان کے خلاف ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ آرمی چیف کے بیان کو دیکھیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے جو بھی آئے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, اور یہ میرے خیال میں پاکستان کی صحیح پالیسی ہے ابھی کہ اگر اور اس پہ قائم رہے پاکستان تو پاکستان میں امن آ سکے گا, کہ کوئی بھی جو آدمی ہو جو پاکستان کے اندر کاروائی کرتا ہے یا پاکستان کے باہر جا کے کاروائی کرتا ہے لیکن وہ پاکستان کے اندر ایک مسلح گروہ رکھ رہا ہے تو اس کو ختم کرنا ہے. تو میرے خیال میں یہ اسی کے اوپر عمل درآمد ہوا ہے. ابھی یہ میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو پالیسی ہے یہ دائمی ہے, مطلب ہے کہ آگے بھی چل کے ایسے ہوگی یا بیچ میں سے پھر پاکستان جو ہے تھوڑا سا اپنا راستہ تبدیل کرے گا اور ان گروہوں کو اجازت دے گا پاکستان کے اندر جو افغانستان میں کاروائیاں کر رہے ہیں. میرے خیال میں اگر پاکستان کو امن چاہیے تو پورے خطے میں امن آنا چاہیے, افغانستان میں امن آنا چاہیے, افغانستان میں استحکام آنا چاہیے, اور وہ تب آئے گا جب ہم تمام اس قسم کے گروپ جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین سے ہٹا دیں.
بالکل, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد. محمد ریاض ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
عمران, تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر, اور کہاں
زبردست, مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی, www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان نیوز سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں پاک افواج کے اس بیان پر کہ شمالی وزیرستان میں 15 جنگجو ہلاک کیے گئے ہیں اور جس میں ایک اہم افغان کمانڈر بھی شامل تھا. ہمارے ساتھ سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار محمد ریاض ہیں, جبکہ آگے چل کر ہمارے ساتھ ہوں گے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک ڈاکٹر زبیر اقبال. لیکن محمد ریاض, آپ نے بھی دیکھا پچھلے دنوں کہ کراچی کے نیول ڈاک یارڈ پر ایک حملہ ہوا اور اس سے پہلے سمنگلی پہ ایک واقعہ ہوا تھا کوئٹہ میں, اور بتایا جاتا ہے کہ کراچی کے واقعے کی جو تاریں ہیں وہ افغانستان سے ملتی ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت, کیا روابط ہیں دہشت گردوں کے جو پاکستان میں آپریٹ کرتے ہیں اور جو افغانستان میں ہیں؟
دیکھیے, یہ جو پہلے تو کراچی میں یہ 3-4 واقعات ہو چکے ہیں, کوئی ایک نہیں ہے. پہلے ایک واقعہ ہوا تھا نیول میں جب وہ انہوں نے ایک جہاز تباہ کر دیا تھا, پھر اس کے بعد کراچی ایئرپورٹ پر ہوا, پھر جو ہے یہ ابھی یہ جو ہے حملہ ہوا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو ان کے تو تانے بانے جو ہیں, ظاہر ہے وہ لوگ جو ہیں وہ کاروائیاں کر کے پاکستان کے اندر بھی چھپ جاتے ہیں اور کبھی کبھی وہ جو ہے پاکستان کی سرحدیں جو ہیں ان کو کراس کر کے بھی وہ اپنی پناہ گاہوں میں چلے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کا خود پاکستان کی اپنی جو انٹیلیجنس کے اپریٹس ہے اس کا کی بھی ایک ناکامی ہے کہ کراچی کا جو واقعہ ہے یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا. اگر وہ آج یہ واقعہ کر سکتے ہیں تو کل وہ کسی بڑی انسٹالیشن کے اندر بھی گھس سکتے ہیں. تو یہ جو نیٹ ورکنگ ہے ان کی, اس کے تانے بانے تو ظاہر ہے وہ مختلف علاقوں تک تھے. کچھ لوگ اندر جو ہے, کچھ خود ملازمین جو تھے نیوی کے وہ بھی انوالو تھے, کچھ دیگر لوگ تھے. کچھ لوگوں کو سوادی سے پکڑا گیا, کچھ کو دیگر کچھ اور علاقوں سے پکڑا گیا. اب تو یہ صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں تو مصیبت یہ ہے کہ جب کبھی اس قسم کے واقعات ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کاروائی ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں. ان کی کوئی رپورٹ آج دن تک سامنے نہیں آئی کہ جو ہے جو عوام کے لیے ہو. یعنی ظاہر ہے کہ جب آپ عوام کو پاکستان کی سیکیورٹی کے مسائل میں, پاکستان کے دفاع کے مسائل میں جب آپ شامل نہیں کریں گے, وہ آپ کے اعتماد میں نہیں ہوں گے, تو ایک عدم اعتماد کی فضا جو ہے, پھر جو ہے افواہوں کی, بدگمانیوں کی ایک فضا پیدا ہوتی ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے. دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ خود پاکستان کے اندر بھی سیکیورٹی کے معاملات پہ نظر رکھنے والے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہے کہ افغانستان اب وہ جو 1979 والا افغانستان تھا یا اس سے پہلے والا تھا, وہ افغانستان اب نہیں ہے. اب تو افغانستان کے اندر جو ہے وہ امریکہ نے 1.5 لاکھ فوج کو بھی ٹرینڈ کیا ہے, 1.5 لاکھ کے قریب پولیس بھی ان کی ٹرینڈ ہے, اور وہ جو پاکستان کے خلاف ایک نفرت کی فضا ہے یا اس میں پاکستان کے دشمن یا خود پاکستان کی اپنی پالیسیوں کا بھی کوئی نتیجہ ہو سکتا ہے, تو وہ بہت بڑی ایک فضا وہاں بنی ہوئی ہے. تو حالات تو یہ ہیں کہ جو تشویش کی باعث ہے کہ جب یہاں سے نیٹو کے لوگ چلے جائیں گے تو اس کے بعد پاکستان اور افغانستان کے مابین تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟
بالکل محمد ریاض, ہمارے ساتھ رہیں, ایک بہت کم وقت ہوتا ہے, ایک کالر کو لے لیتے ہیں. لکی مروت سے کال کیا ہے انعام اللہ نے. اچھا, بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک دوسرے سپیکر ہیں تو ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر زبیر اقبال. لیکن ایک اور آپ سے سوال, اور وہ یہ ہے کہ آپ کے شاید نظر سے یہ خبر گزری ہو کہ امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کو 160 گاڑیاں دی جائیں گی جو بارودی سرنگوں کی شناخت کر سکے گا. آپ جانتے ہیں کہ شمالی وزیرستان میں ایک آپریشن چل رہا ہے, وہاں بتائیے یہ مائنز کو کی شناخت کرنے والا جو سامان ہے وہ کتنا مفید ثابت ہوگا؟
دیکھیے, وہ تو لازمی بات ہے کہ امریکن یہ ایک لیٹسٹ چیز جو ہے وہ پاکستان کے حوالے کر رہے ہیں, تو اس میں یہ ہے کہ خود پاکستان کے اندر جو ہے, بلکہ زیادہ تر وہ علاقے کہ جس میں جو ہے وہ کاروائیاں کر کے چھپ جاتے ہیں یا وہ جو ان کے پناہ گاہیں ہیں اس کے اطراف کے علاقوں میں جو مائنز بچھائی گئی ہیں یا وہ مائنز کے جو 79 کے بعد سے جو ہے وہ افغان مجاہدین جب ہوا کرتے تھے تو اس زمانے میں ہماری بارڈر کے علاقے میں یا بعض علاقوں میں بچھائی گئی ہیں, تو وہ تو اب جو ہے وہ وہاں بہت سے ایسے علاقے ہیں کہ جس میں جو ہے اب شناخت ہونی مشکل ہو گئی تھی. تو وہاں پر جو ہے ان علاقوں کی کلیئرنس کے لیے اور وہاں کے جو لوگ ہیں قبائلی جو کاشتکاری بھی کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ چیز زیادہ مفید ہوگی کہ وہاں پر جو پرانے زمانے کی دبیلی جو مائنز ہیں ان کو کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنے میں اور ان کو ریموو کرنے میں ان کو ایک سہولت ہے وہ مل جائے گی.
اچھا, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ تھے پاکستان سے اور اسلام آباد سے سیاسی تجزیہ کار سینئر صحافی محمد ریاض. آپ کی شرکت کا شکریہ اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, اور کیونکہ ڈاکٹر زبیر اقبال اس وقت واشنگٹن ڈی سی میں ہیں, امریکہ میں ہیں, لہٰذا ان سے وہی سوال جو ہم نے اپنے پہلے مہمان سے کیا تھا. سب سے پہلے تو ڈاکٹر زبیر, آپ کو خوش آمدید.
جی شکریہ.
تو آج کی بھی ایک خبر آئی ہے اور جس کے مطابق امریکہ پاکستان کو 160 گاڑیاں بیچے گا جو مائنز یا بارودی سرنگوں کی شناخت کر سکے گا. یہ بتائیے کہ اس طرح کے جو سامان ہے اس کی کیا افادیت ہوگی؟
دیکھیے, اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو دو جو معاملات ہم کو دیکھنا ضروری ہوگا. ایک تو یہ کہ ان کی ضرورت ہے کہ نہیں, اور دوسری بات یہ آ جاتی ہے کہ اگر ان کی ضرورت ہے تو کس وقت ہے. اس وقت پاکستان میں چونکہ انسرجنسی ہے اور اس کے خلاف ایکشن لیا جا رہا ہے, اور اسپیشلی ان علاقوں میں جہاں پر انسرجنس جو ہیں وہ اس قسم کی بارود کی مائنز لگا رہے ہیں, اس لیے اس کا بہت فائدہ ہے. لیکن آج سے 3 سال بعد جب اس کی ڈلیوری شروع ہوگی تو یہ امید رکھنا کہ اس وقت بھی کنڈیشنز ایسی ہی ہوں گی کہ ہمیں اس قسم کی گاڑیوں کی ضرورت ہے, وہ ایک کمپلیکیٹڈ سا معاملہ ہو جاتا ہے, بیکاز اس میں فورکاسٹنگ آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نیڈز کی بات آ جاتی ہے اور ٹیکنالوجیکل چینج کی بات آ جاتی ہے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا جتنے کہ غالباً لوگ دوسرے لوگ دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو گاڑیاں ہیں ان کے آلٹرنیٹیوز بھی ہیں, یقیناً ان کو خریدنا پڑے گا لیکن آلٹرنیٹیوز ہیں, اور نئے جو کیپیبلٹیز ڈیولپ ہو رہی ہیں ان کے تحت آپ کو شاید گاڑیوں کو استعمال کرنے کی ضرورت بھی نہ رہے. اب بات یہ آ جاتی ہے کہ یہ جو 160 گاڑیاں دی جائیں گی یہ کب ملیں گی اور کس کنڈیشن پہ ملیں گی, وہ بڑی اہم چیزیں ہیں, وہ ابھی تک کوئی کلیریفائی نہیں ہوا.
اچھا جی, اور ڈاکٹر زبیر ہم ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ آج کل آئسس کے خلاف امریکہ کی لڑائی چل رہی ہے, اور آج کی جو دلچسپ خبر ہے وہ یہ کہ ترکی نے بہت سارے اغوا شدہ افراد کو برآمد کیا ہے. آئیے ترکی کے کردار کے بارے میں آپ کو ایک رپورٹ سنائیں اور اس کے بعد باتوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. پیش کر رہے ہیں قمر عباس جعفری.
شام کے شمالی علاقے میں کرد خطے میں اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی جانب سے کوئی 20 دیہات پر قبضے کے بعد ہزاروں دیہاتی جمعرات کے روز بھاگ کر ترکی کی سرحد پر پہنچے. ترک سیکورٹی فورسز نے سرحد پار کرنے کی ان کی کوشش کو ناکام بنا دیا. ترک سپاہیوں کا ان مقامی کردوں سے بھی تصادم ہوا جو شام سے آنے والے اپنے اعزا کی مدد کے لیے سرحد پر پہنچے تھے. دریاسنا نئے ترک وزیر خارجہ میولٹ چاوشولو نے اسلامک اسٹیٹ فورسز میں شامل ہونے کی کوشش کرنے کے لیے یورپی انتہا پسندوں کو روکنے میں مدد دینے کے واسطے کہا. ان کے الفاظ, ہمیں مضبوط تعاون کی ضرورت ہے, ترکی طرح اس چیلنج سے نہیں نبٹ سکتا, خاص طور سے یورپ اور امریکہ کے ہمارے دوست بہت اہم ہیں, اور آج ہم جرمنی کے ساتھ بھی تعاون میں تیزی چاہتے ہیں. یہ تھے ترکی کے وزیر خارجہ۔ آسٹریلیا میں اس ہفتے آئی ایس کے 15 مشتبہ حامی پکڑے گئے ہیں۔ امریکہ عراق میں جنگجوؤں کے ٹھکانوں پر فضائی حملے کر رہا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اگر ضروری ہوا تو وہ ان کا دائرہ شام تک بھی وسیع کر سکتا ہے، اور اب فرانس کا کہنا ہے کہ اس کے فائٹر جیٹ طیاروں نے بھی عراق میں اسلامک اسٹیٹ کے باغیوں کے خلاف کامیابی سے پہلے فضائی حملے کیے ہیں۔ اسلامک اسٹیٹ کو دنیا کی مالیاتی طور پر انتہائی مستحکم اور انتہائی مسلح دہشت گرد تنظیم قرار دیا جاتا ہے، اور اس کی وسعت میں ایسے میں اضافہ ہو رہا ہے جبکہ وہ ساری دنیا خاص طور سے یورپ اور امریکہ سے مایوس نوجوانوں کے لیے کشش کا سبب بن رہی ہے۔ قمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔
جی، آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلامک اسٹیٹ یا آئسل نے جن ترکش لوگوں کو اغوا کیا تھا ان کو اب ٹرکی نے رہا کر دیا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک ڈاکٹر زبیر اقبال ہیں، اور ڈاکٹر زبیر، ٹرکی کے اس کردار کے بارے میں کچھ بتائیے، کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ یورپ کو اس وقت بہت زیادہ تشویش ہے کہ ان کے بہت سارے افراد آئسل کی زد میں ہیں، لہٰذا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا ایک چونکا دینے والی خبر ہے؟
دیکھیں، یہ امید تو تھی کہ ایسا ہوگا۔ اصل میں آپ کو دیکھنا یہ ضروری ہے کہ ترکی کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہے جیسا کہ پاکستان کا تھا افغانستان کے معاملے میں۔ ترکی ایک عجیب قسم کی کنڈیشن میں ہے جہاں پر ان کے کئی آبجیکٹیوز جو ہے ایک دوسرے سے کانفلکٹ کرتے ہیں، وہ انڈر پریشر بھی ہیں، ان کو یہ ان کے اوپر یہ پریشر ہے نیٹو کی طرف سے، یورپ کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے کہ وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں۔ دوسری طرف ان کی اپنی ولنریبلٹیز ہیں، خاص طور پہ کردوں کے سامنے۔ ایسے معاملات میں ان کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ان ڈفرینٹ قسم کے جو آبجیکٹیوز ہیں ان کو بیلنس کیسے کریں۔ مثلاً آج یہ جو خبر ہے کہ جو ان کے 50 کے قریب جو ان کے کونسلیٹ کے جو کام کرنے والے تھے، کارکن جو تھے، ان کو اسلامک اسٹیٹ نے رہا کر دیا ہے اور وہ واپس ترکی پہنچ گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان اور آئی ایس ایل کے درمیان کچھ تنازعات جو ہیں وہ کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے معاملات میں ترکی کیا کرے گا؟ آیا ترکی پوری ایکٹیولی آئی ایس کے خلاف کام کرنا شروع کر دے گا، یا ان معاملوں کو دیکھتے ہوئے وہ ایک ماڈریٹ قسم کا، فلیکسیبل قسم کا ایٹیٹیوڈ اختیار کرے گا؟ ترکی لیے مشکل یہ ہے کہ اس کی اتنی بڑی بارڈر ہے جس سے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، اور ترکی جو ہے وہ ایک میجر یہ کہنا چاہیے ایک سپورٹ بن گیا ہے، اس کے تحت جو ریفیوجیز ہیں خاص طور پہ سیریا سے اور دوسرے علاقوں سے وہاں جا رہے ہیں، اگر ان کے بارڈر کو روک دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، تو وہ واپس وہاں جائیں نہیں جا سکیں گے، جس کی وجہ سے جو ہیومینیٹیرین کنڈیشنز ہیں وہ خراب ہو جائیں گی۔ اسی لیے سوچنا یہ ہے کہ آیا ترکی کا رول کیا ہوگا اور کیسے ہونا چاہیے اور اس کو کیسے بنایا جائے۔ اس میں سوچنا ضروری یہ ہے کہ ترکی کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں ان کو کسی حد تک ان کو سیکنڈری نہ سمجھا جائے، ان کو ایک اہمیت دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ سولوشن حاصل کیے جائیں۔ یاد رہے کہ آئی ایس آئی ایل کی اور آئی ایس آئی ایس کی جو آپریشن سیریا میں ہو رہی ہے اس کا تعلق یقیناً عراق کے ساتھ تو ہے، لیکن اس کی سگنیفیکنس ڈفرینٹ ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ترکی جو ہے جو سیریا کے ساتھ جو ان کے تعلقات ہیں ان کو ڈفرنٹ طریقے سے سوچے گا، اور جو عراق کے ساتھ ہیں ان کو ڈفرنٹ طریقے سے سوچے گا۔
جی ڈاکٹر زبیر، ہمارے ساتھ رہیں 5 منٹ اور، کیونکہ ہمارے ساتھ مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر بھی عنقریب ہوں گے، لیکن کچھ کالز آئی ہیں، بہت مختصر ان کو لیتے ہیں۔ ابٹ آباد سے ہمیں کال کیا ہے گلزار نے۔ ابٹ آباد سے وعلیکم السلام۔
ہاں میڈم، اصل میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میرے خیال میں نے بریگیڈیئر صاحب سے بات کرنی تھی نا۔
اچھا، وہ تو پچھلے سیگمنٹ میں تھے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا۔
جی، اور وہاں پہ چلے گئے، چونکہ ابھی
ابھی جو چل رہی ہے بات چل رہی ہے وہ آئی ایس اور ترکی کی.
جی 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 کہیے.
اصل میں گستاخی مات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ سب ڈاج بیس پہ ہو رہا ہے.
اچھا بہت شکریہ.
امریکہ کو چاہیے کہ وہ کسی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یا کسی اپنے آپ کو وار کی طرف لے جانے سے پہلے کہ اب اس کو آئیڈینٹیفیکیٹ کرے کہ آیا اس کے یہ ہے جرم ہیں, اور اگر جرم ثابت ہوتے ہیں تو اسے خلاف اس کو ایکشن لینا چاہیے.
اچھا شکریہ شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے لکی مروت سے انعام اللہ نے. جی جناب
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میڈم ہمیں جہاں بھی کوئی دہشت گرد بن جاتا ہے اس کے پیچھے دو چیزیں ہوتی ہیں, نظام تعلیم اور نظام عدل. اگر یہ دو چیزیں ٹھیک ہوں تو میرا خیال یہ ہے کہ کوئی انسان دہشت گرد نہیں بن سکتا ہے. تھینک یو.
تھینک یو. اور اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ مشرق وسطی میں سابق سفیر مشتاق مہر ہیں جو اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اور مہر صاحب آپ کو خوش آمدید. اور یہاں واشنگٹن سے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر زبیر اقبال جو کہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ منسلک ہیں, محقق ہیں, تجزیہ کار ہیں. مشتاق صاحب آپ سے جو سوال ہے وہ یہ کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ترکی کو ایک کامیابی ہوئی ہے اور انہوں نے کوئی تقریباً 50 لوگوں کو رہا کیا ہے جو کہ آئیسس کے قبضے میں تھے. ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ آپ ترکی کا رول کیا دیکھتے ہیں آئیسس کے خلاف.
ترکی جی وہ ایک ریجنل پاور ہے اور اس کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ آٹومن امپائر کی, تو یہ جتنا مڈل ایسٹ ہے یہ اس کے زیر سلطنت تھا, زیر اثر تھا. تو ٹرکش انٹرسٹ جو ہے نیشنل انٹرسٹ وہ بہت وائڈ اسپریڈ ہے اس ریجن میں. تو ٹرکش انٹیلیجنس اور ٹرکش اسٹیبلشمنٹ اس سے کافی انفلوئنس رکھتی ہے, خاص طور پہ وہ عراق اور سیریا کو وہ اپنی پرائیورٹی سمجھتی ہیں اور وہاں کی جو چیلنجز ہیں ان کو بہت کیئرفلی مانیٹر کرتی ہیں. اور ترکی کے پاس اس وقت فائنینشیل ریسورسز ہیں کہ وہ اپنے جو ہاسٹیجز ہیں ان کو وہ حاصل کر سکیں, یا تو اپنی ایفرٹ سے یا جو دوسری انٹیلیجنس آرگنائزیشن ہے, خاص طور پہ ان کا جو خاص تعلق ہے وہ اسرائیلی انٹیلیجنس سے بہت ہے. اچھا. اور وہ بہت حد تک عراقی انٹیلیجنس کے ساتھ بھی کوپریٹ کرتے ہیں, پرانے سنتوں اور جنہوں سے ان کا تعلق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی ڈیولپمنٹ ہے, جو ٹرکش پاپولیشن بہت ہے وہاں پہ, اس لیے کہ ترکی نے بہت پروجیکٹس وہاں پہ حاصل کی وجہ سے, جو خاص طور پہ پیٹرو ڈالر ٹرکیز نے کنسٹرکشن کا بہت حد تک جو کاروبار تھا سعودی عربیہ میں, کویت میں, ایمریٹس میں, عراق میں, اور ٹرکش کمپنیز کے پاس تھا, تو ان کی پریزنس وہاں پہ بڑی اہم تھی. تو وہ اس لیے وہاں پہ ایک اپرچونیٹی بھی تھا اور ایک رسک بھی تھا. وہ جب رسک میں لوگ آئے ہیں ان کو انہوں نے ایویکویٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ کامیاب ہو گئے ہیں.
اور ڈاکٹر زبیر آپ اس کے بارے میں کچھ تبصرہ کریں کہ ترکی نے غالباً یہ جو 50 لوگ چھڑائے ہیں وہ بغیر کوئی رینسم دیے ہوئے چھڑائے ہیں, اور جس طرح سے مہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ترکی کا بڑا اثر و رسوخ ہے عراق اور سیریا پہ, تو کیا امریکہ ترکی کا نوٹس لے گا؟
دیکھیے پہلے تو یہ بات سوچنا ضروری ہے کہ آیا یہ اثر رسوخ اتنا ہے کہ ان کو بڑا سیریسلی لیا جائے. یس یقیناً اثر رسوخ تو ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو بات یہ بھی ہے کہ ترکی جو ہے انڈیپینڈنٹ تو ضرور ہے اور بڑی حد تک اس ریجنل پاور بھی ہے, لیکن ابھی بھی وہ یورپ اور امریکہ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, اسی لیے وہ کوئی انڈیپینڈنٹ پوزیشن یا انڈیپینڈنٹ سٹانس نہیں لے سکتا, اس کو کمپرومائز کرنے ضروری ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی سوچنا ضروری ہے کہ آئی ایس آئی ایس کے ساتھ جو ان کی یہ جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے جس کے تحت یہ 50 لوگ فری کیے گئے ہیں, اس کی بس بیسک وجہ یہ تھی کہ آئی ایس آئی ایس نے دوبارہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اور وہ اپنے کانفلکٹ میں اپنے اوپوننٹس کو मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बेसिकली वो तुर्की को मिनिमाइज करना चाहते हैं, क्योंकि वो ये कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं कि एक तरफ कुर्द जो हैं वो तुर्की के खिलाफ भी हैं और आईएसएस के खिलाफ भी हैं। अगर वो तुर्की के साथ कोऑपरेट करते हैं तो फिर तुर्की जो है उनको यकीनन उतनी एक्टिवली या अग्रेसिवली नहीं देखेगा जितना को पहले देख रहा था। इसलिए ये मूवमेंट जो है इसका बेसिक मकसद सिर्फ यही है कि सीरिया के अंदर इस्लामिक स्टेट अपने आप को कंसोलिडेट करे, और उस कंसोलिडेशन के लिए उनको ये चाहिए है कि तुर्की अग्रेसिवली उनके खिलाफ ना हो।
अच्छा, और महर साहब, इससे पहले कि हम ये सेगमेंट ख़त्म करें, ये बताइए कि आप भी जानते हैं कि यूरोप के कई लोग हैं, खुसूसन सहाफ़ी, जिनको आईएसआईएस ने अगवा किया था और उनकी सरकोबी की थी। अब सरकोबी करना आप तो जानते हैं कि बहुत ही एक हौलनाक किस्म का फेल है। आईएसआईएस ने ये तरीके कार क्यों अपनाया है?
अपनी रीजन जो असेसमेंट ये है कि जो आईएसआईएस है या आईएसआईएस है वो बड़ी हद तक मॉनेटरी कंपनसेशन के लोगों को छोड़ेंगे, क्योंकि उनका पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ना तो वो रिकग्निशन सी कर रहे हैं ना ही वो इंटरनेशनल एक्सेप्टेबिलिटी में अभी जा रहे हैं। तो वो चूंकि जंग लड़ रहे हैं और जंगजू हैं और उनका एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे इंसर्जेंसी की सूरत में, और कंसोलिडेट करें अपने आप को दो या तीन मेजर टेरिटरीज, इराक है, सीरिया है, कुछ कुर्दिस्तान का हिस्सा है, तो वो पैसे लेके लोगों को छोड़ेंगे। और ये टेररिस्ट ग्रुप्स है, ये इसका मॉडल सस्पेंडी है। मैंने अल्जीरिया में देखा था, वहाँ पे फ्रेंच लोगों को पकड़ा जाता था, उनके सोल्जर्स, उनके साथी, उनके डॉक्टर्स, उनके इंजीनियर, उनके प्रोजेक्ट करने वाले, वो फिर कंसेशन लेके उनको छोड़ते थे। और वो जो दूसरी कौमें होती है, रेसिडेंट्स होते हैं, वो भी यही करते हैं, वो भी कोई आईएसआई के बंदों को पकड़ा होगा या उनके वीजा ओवर एक्सटेंड हो गए होंगे तो उनको हॉस्टेल बना के रखा होगा, तो फिर एक्सचेंज नहीं होगी। मैं नहीं समझता कि आईएसआई जो है इस वक्त कोई प्रिंसिपल स्टैंड ले सकती है या कोई आइडियोलॉजिकल इवेल्यूशन कर सकती है अपने इस अमर की। ये जो लोग पकड़े हुए हैं उसकी इंटरनेशनल कंडेमनेशन है, खासकर जो साथियों का आपने जिक्र किया है या जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस में बहुत लोग गए हुए हैं वहाँ पे, या जो बहुत से बिजनेस के लोग वहाँ पे काम करने के लिए गए हुए हैं, उन तमाम की रिहाई वो होगी अगर वो मॉनेटरी कंपनसेशन उन लोगों को दी जाएगी।
अच्छा जी, इस सेगमेंट को यहाँ ख़त्म करते हैं। हमारे साथ थे मशरक वस्ती में साबिक सफ़ीर मुश्ताक महर, जो इस्लामाबाद में होते हैं, और उनके साथ थे वाशिंगटन डीसी में मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट में मौकिक डॉक्टर ज़ुबैर इकबाल। बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़। इसके बाद एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
आवाज़ दोस्त, यह उन्वान प्रोग्रामों के उस नए सिलसिले का जो वॉइस ऑफ अमेरिका अपने सुनने वालों की प्रोग्रामों में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाने के लिए तश्कील दे रहा है। आपकी ज़िंदगी की और आसपास रहने वालों की कहानियाँ, आपके ख़त, आपके सवाल, आपकी ईमेल्स, ये सब हमारे प्रोग्रामों का हिस्सा होंगी।
हमारा टोल फ्री नंबर प्रोग्रामों में आपकी शिरकत यकीनी बनाने के लिए है। अपने सवाल और तबसरे अपने फ़ोन नंबर और पते के साथ हमें डाक से या ईमेल के जरिए भेज दें, ताकि हम खुद आपको फ़ोन कर सकें।
पता है urdu.feedback@voanews.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से इन द न्यूज़ सुन रहे हैं, और इन द न्यूज़ में हम पाकिस्तान लौटते हैं, जहां जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक ज़बरदस्त सैलाब आया और जिसकी वजह से पंजाब में बड़ी तबाही हुई। इस वक्त हम अपना पैनल जमा कर रहे हैं, और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान गारमेंट एक्सपोर्टर्स के चेयरमैन जो सियालकोट में हैं, एजाज खोकर, वो लाइन पर हैं, और उनके साथ हैं सियासी तज्ज़ियाकार और समाजी तज्ज़ियाकार अदनान आदिल। आप दोनों हजरात हमारे साथ रहें, इसी मौजू पर आप लोगों को एक रिपोर्ट सुनाते हैं, पेश कर रहे हैं मोहम्मद जलील।
जी। पाकिस्तान में मानसून की शदीद बारिशों और सैलाब से मुख्तलिफ इलाकों में अब तक 25 लाख से ज्यादा लोग मुतासर हो चुके हैं, और तकरीबन 15 लाख एकड़ अराजी पर खड़ी फसलें भी तबाह हुई। سیلاب کے باعث پنجاب کے وسطی اور جنوبی اضلاع میں کاشت کی جانے والی نقد آور فصلوں یعنی چاول، کپاس اور گنے کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ تاحال سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے، لیکن کسانوں کی ایک نمائندہ تنظیم ایگری فورم پاکستان کے سربراہ ابراہیم مغل نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ لاکھوں ایکڑ پر کھڑی گنے، چاول اور کپاس کی فصلوں کے علاوہ سبزی اور چارے کے کھیت بھی سیلابی ریلے کی زد میں آئے، جبکہ ہزاروں مویشی بھی اس کا شکار ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ کپاس سے تیار کردہ مصنوعات اور چاول بڑے پیمانے پر برآمد بھی کیے جاتے ہیں، لہذا سیلاب سے ان فصلوں کو پہنچنے والے نقصان سے خدشہ ہے کہ پاکستان کو تجارتی خسارے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
16.5 ارب ڈالر کی کپاس اور اس کی مصنوعات کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں، لہٰذا بڑھنے کی بجائے ان کے کم ہونے کا اندیشہ ہے۔ دوسرا 2 بلین ڈالر کا ہمارا چاول ایکسپورٹ ہوتا ہے، 10 لاکھ ٹن چاول بھی نہیں ملے گا، اور اس طرح دو ہی بڑی آئٹمس کپاس اور چاول ان کو ملا کر بہت دھچکا لگنے کا اندیشہ ہے، اور چونکہ 10 سے 15 ہزار لائف سٹاک بھی نظر نہیں آ رہا، چارہ جات تباہ ہو گئے ہیں۔ تیسری بڑی ایکسپورٹ لادر گارمنٹس کی یا چمڑے کی ہوتی ہے، تو وہاں بھی اس قدر پریشانی ہے کہ وہ بھی ایکسپورٹس ڈیمیج ہو سکتی ہیں۔
ادھر پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کا کام شروع ہونے سے قبل نقصانات کا اندازہ لگانے کا کام جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں امدادی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ شہباز شریف نے متاثرہ علاقوں کے دورے کے موقع پر لوگوں کو یقین دلایا کہ انہیں امدادی رقوم کی فراہمی بھی جلد ہی شروع کر دی جائے گی۔
امید ہے کہ 27 تاریخ کو اس مہینے کی یا 28 تاریخ کو یہ امدادی رقوم دینے کا کام شروع ہو جائے گا اور عید سے پہلے مکمل کر دیا جائے گا۔
سیلاب پنجاب میں تباہی مچانے کے بعد اس وقت سندھ سے گزر رہا ہے، لیکن یہاں اس کی شدت قدرے کم ہے، اور حکام کے بقول دریائے سندھ میں اونچے درجے کے سیلاب کی توقع نہیں۔ محمد جلیل اختر، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
جی، تو ابتدا کرتے ہیں سیالکوٹ میں صنعت کار اعجاز کھوکر سے، اور کھوکر صاحب آپ کو خوش آمدید۔
جی، خوش آمدید، تھینک یو۔
تو آپ صنعت کار ہیں، اور یقیناً صنعتیں بری طرح متاثر ہوئی ہیں اس سیلاب کی وجہ سے، کچھ یہ بتائیے کہ کس طرح متاثر ہوئی ہیں، اور عموماً آپ کے خیال میں پنجاب اور پاکستان کو کیا نقصان ہوا ہے اس سیلاب کے بعد؟
جی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں پاکستان ریڈی میڈ گارمنٹ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ یہ پاکستان کی سب سے بڑی ویلیو ایڈڈ ایسوسیشن ہے، جتنی خاص طور سے جیسا کہ آپ کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ ٹیکسٹائل پرٹیکولرلی، اس پہ میں بات کروں گا، وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے۔ اور ہمیں جو جی ایس پی پلس یورپین یونین سے گرانٹ ہوا تھا 2014 سے، اس سے امید کی جا رہی تھی کہ 2014 میں اپنی ایکسپورٹ کا ایٹ لیسٹ 2 بلین ڈالر کی انکریز ہوگی، جس کے لیے سارے پیرامیٹر بھی تیار کیے گئے تھے، پریپریشن کی گئی تھی، لیکن انفارچونیٹلی یہ جو سیلاب آیا ہے اس سے خاص طور پہ جہاں دوسری فصلوں کو نقصان پہنچا ہے، اس پہ ہماری کپاس کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، جس کی وجہ سے اندیشہ ہے کہ اگر یہ زیادہ، ابھی تک کیلکولیٹ نہیں ہو سکتی کتنا ڈیمیج ہوا ہے، لیکن کافی حد تک یہ جو جنوبی پنجاب سے سیلاب گزرا ہے، بیسیکلی کپاس وہاں پہ گرو ہوتی ہے، اور کپاس کا نقصان زیادہ ہو گیا جو کہ اگلے مہینے تک پتا چلے گا، تو ہمیں اندیشہ ہے کہ پاکستان میں کپاس کی پرائز بڑھے گی، جس سے ایکسپورٹ بہت زیادہ افیکٹ ہوں گی۔ دوسرا یہ کہ آپ کی رپورٹ میں جہاں ذکر کیا گیا کہ یہ لائف سٹاک کا نقصان ہوا ہے، فصلوں کا ہوا ہے، میں جس بات پہ زور دے رہا ہوں کہ وہ جو ہماری مین پاور ہے وہ اس سے بہت زیادہ افیکٹ ہوئی ہے، کیونکہ لوگوں کے سیالکوٹ ایریا میں تقریباً 10 لاکھ لوگ جو ہیں ورکر سراؤنڈنگ سے آتے ہیں شہر میں کام کرنے کے لیے، اور ان کے گھر بیچاروں کو تباہ ہوئے ہیں جو کہ ابھی سیٹلڈ ہونے نہیں سکے۔ اس وجہ سے ہمارا سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے وہ پروڈکشن لاس ہے، جس جو کہ ہماری ایکسپورٹ کو ایٹ لیسٹ میں رفلی اگر کیلکولیٹ کروں تقریباً 1 سے 1.5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ افیکٹ ہوگی ڈیو ٹو دی لو پروڈکٹیوٹی، ڈیو ٹو دی مین پاور۔ اور اس کے علاوہ سیکنڈ جو ہمیں ہرڈ ہوا ہے، انفراسٹرکچر بہت تباہ ہوا ہے، ہمارے یہاں جتنے بھی مین پاور تھی کیونکہ سراؤنڈنگ سے آتی ہے اور ہماری ایکسپورٹ کراچی تک جو ہے بائی روڈ جاتی ہیں، سیالکوٹ سے ایکسپورٹ ہوتی ہیں، انفراسٹرکچر بھی ہمیں کافی افیکٹ کرے گا، ہماری ایکسپورٹ کموڈیٹی پہ. پنجاب گورنمنٹ لگی تو ہوئی ہے, آئی مین کافی چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہیں, ابھی کیلکولیشن نہیں ہو سکی کہ کتنا پریکٹیکلی لاس ہوا ہے, لیکن آئی ڈاؤٹ کہ یہ سیٹل ڈاؤن ہونے میں ایکسپورٹ کو اپنے فل پروڈکشن لیول پہ آنے میں شاید اگلے ایک یا دو مہینے درکار ہوں گے.
بالکل,
تو اس وجہ سے لاسٹ منتھ ہماری پاکستان کی ایکسپورٹ کافی ڈراپ ہوئی ہے, پچھلے جتنا بھی فائنینشیل ایئر ہے اس میں سے بہت زیادہ ڈپ آیا ہے.
اچھا,
اور امید کی جاتی ہے کہ ابھی ڈپ دو مہینے سے پہلے ہم اس کو کوپ اپ نہیں کر سکیں گے.
اچھا کھوکر صاحب, ہمارے ساتھ چند منٹ اور رہیں, ہم سیاسی اور سماجی تجزیہ کار عدنان عادل کی طرف آتے ہیں. عدنان عادل, بنیادی طور پہ آپ کو بھی ہم سننا چاہیں گے کہ ایک طرف آپ جانتے ہیں کہ سیلاب آیا ہے, دوسری طرف اسلام آباد میں دھرنے ہو رہے ہیں, عمومی طور پہ کس سے آپ کے خیال میں زیادہ نقصان ہوا ہے ملک کو معاشی طور پہ؟
دیکھیے, اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سیلاب سے زیادہ نقصان ہوا ہے. سیلاب جو ہے وہ ایک قدرتی آفت کی طرح آیا, جو کہ زیادہ تر چناب دریا میں پانی بہت زیادہ اچانک ہو گیا, اور جب بھی ستمبر میں کوئی بڑا سیلابی ریلا آتا ہے وہ اس کا زیادہ نقصان اس لیے بھی ہوتا ہے کہ پہلی دریاؤں میں پانی بہت ہوتا ہے, جب برف پگھلتی ہے مئی جون میں اسے دریا بھرنے شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر اگر ستمبر کی بارشیں بھی ہو جائیں تو وہ سیلاب کی جو شدت ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو بنیادی طور پر چناب اور اس کے جس جن علاقوں سے گزرتا ہے ان میں بہت تباہی ہوئی ہے. تو دھرنے ورنے تو ایک مخصوص شہر میں ہیں, ٹھیک ہے اس کا بھی امپیکٹ ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ سیلاب کا امپیکٹ بہت زیادہ ہے. جیسے آپ کی رپورٹ میں بھی بتایا گیا کہ 25 لاکھ لوگ متاثر ہوئے ہیں, جس کا مطلب ہے کم سے کم 4 سے 5 لاکھ گھرانے خاندان متاثر ہوئے ہیں, ان کے مکانات مویشی, کیونکہ جو دیہات کے ہماری معیشت ہے وہ زیادہ تر مویشی پہ چلتی ہے, جو غریب لوگ ہیں ان کی دولت مویشی ہوتے ہیں, تو جب وہ بہہ جاتے ہیں تو ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے, پھر یہ کہ جو بڑی فصلیں کپاس ہے یہ سب چیزیں آپ لوگوں نے بتائی, مگر اس میں دیکھیے آپ کو اس پہلو پہ بھی غور کرنا چاہیے کہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ جب سیلاب آتا ہے یہ جا کر اپنی تصویریں کھچوانا شروع کر دیتے ہیں, گھٹنوں گھٹنوں پانی میں کھڑے ہو جاتے ہیں. بلاول زرداری بھی آئے اور پانی میں چل پڑے, ان کی بھی بڑی تصویر کھینچی گئی اور اس کا بڑا یہ پبلسٹی کا فائدہ اٹھاتے ہیں, مگر یہ کب تک کیسا کرتے رہیں گے؟ یہ تو سیلاب 1950 کی دہائی سے آ رہے ہیں, ابھی 2010 میں بہت بڑا سیلاب آیا تھا, پورا پنجاب ایک جھیل کی صورت اختیار کر دیا تھا, وہ سندھ میں تھا, لیکن اس بار جو ہے وہ چناب میں تھا. تو یہ انہوں نے کبھی کوئی دیر پر اقدامات کیے نہیں, یہ ہر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں, یہ کوئی ڈیم نہیں بنا سکے ابھی تک, اب بھاشا ڈیم کا 10 سال سے ڈھورا پیٹ رہے ہیں, ابھی تک اس پہ 1% بھی کام شروع نہیں ہو سکتا.
بالکل صحیح ہے, بالکل منڈا
ڈیم ہے, بھاشا ڈیم ہے, کالا باغ ڈیم تو ویسے تنازع کی نظر ہو گیا. پانی یہ بڑا پریشیس ہے, یہ بڑا اربوں ڈالر کا پانی تھا, جس کو اگر یہ سیو کر لیتے تو یہ سردیوں میں جب پانی کی شارٹیج ہوتی ہے اور یہ لڑ رہے ہوتے ہیں 2-3 ملین ایکڑ فٹ کے اوپر سندھ اور پنجاب آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, اسی پانی کو اگر اسٹور کر لیتے تو ان کی لڑائی جھگڑے نہ ہوں.
عدنان عادل ہمارے ساتھ رہیں, یہی سوال میں کرنا چاہوں گی کھوکر صاحب سے, اور اس کے بعد ان کو خدا حافظ کہیں گے کیونکہ اس کے بعد ہم سندھ چلیں گے جہاں سندھ کی صورتحال کو دیکھیں گے. کھوکر صاحب, آپ بتائیں کہ جس طرح سے بتا رہے ہیں کہ اتنا زیادہ نقصان ہوتا ہے اور ہر سال ہوتا ہے, 2010 میں تو تباہی آ گئی تھی, اس سال بھی بارشیں بہت زیادہ تھیں, آپ لوگوں کی سرکار سے بات ہوتی ہے کہ کوئی دیر پا اقدامات اٹھائے جائیں اس طرح کی واقعات کے خلاف؟
جو انہوں نے بات کی نا آپ کے میرے سے پہلے بات کر رہے تھے پولیٹیکل انالیسس, بالکل یہی ہے کہ اصل تو مسئلہ ہے کہ ہمارا اگر انفراسٹرکچر ٹھیک ہو جائے, سینیٹیشن اگر آپ پراپر شہروں میں لانچ کر دیں تو کافی حد تک چیزیں کنٹرول ہو سکتی ہیں. جیسا کہ ڈیم کی بہت ضرورت ہے, ڈیم پانی ہم ضائع کر دیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس سے ہم فائدہ نہیں اٹھاتے. اگر ڈیم بنے ہوں تو یہ سارا پانی فلو جو ہے ڈیم میں جائے گا اور الیکٹریسٹی شارٹیج ہے وہ اس کو ہم کور اپ کر سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کھیتی باڑی میں کام آتا ہے, پورا سال کرتا ہے. اصل میں یہ مسئلے ہیں سارے مل جل کے سیٹل ہونے والے ہیں. ڈیفینیٹلی جو ہمارے حکمران ہیں ان کو اس طرف دھیان دینا چاہیے, کیونکہ سیلاب پہلے 10 سال کے بعد آیا تھا, آج سے جو 2 سال پہلے تھا, اب یہ 2 سال کے بعد آیا ہے, یعنی کہ گیپ جو ہے شارٹن ہو گیا ہے, اور آئندہ امید کی جاتی ہے کہ شاید یہ ہر سال آئے. اس کے لیے پریپریشن ڈیفینیٹلی میں اگری کرتا ہوں ان صاحب سے کہ ہماری گورنمنٹ کو وار فوٹنگ پہ اس پہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم ہر سال اتنا لاس کریں گے تو ہم اپنے کیسے اکانومی کو ایڈریس کر سکتے ہیں؟ آلریڈی ہماری اکانومی بڑی لوور لیول پہ ہے, ہماری ایکسپورٹ ڈکلائن کر رہی ہیں, ہمارے یہاں ان امپلائمنٹ ہے, تو ہمیں اس کے پراپر ایک میکانزم بنانا چاہیے. ہماری کمزوری ہے ہمارے پلاننگ ڈویژن ڈپارٹمنٹ کی, یہ سارا ان کا کام ہے کہ وہ پلاننگ پہ ایک پورے انالیسس کریں, اگلے پانچ سال کی پلاننگ میں کیا کیا چیزیں پرائیورٹی ہیں. پرائیورٹی کو اگر ہم فوکس کر لیں گے تو آئی تھنک وی کین کور اپ آل دیز پرابلم.
جی جی, بہت شکریہ اس بورڈ پہ. جی جی, ہم خدا حافظ کرتے ہیں صنعت کار اور ایکسپورٹر اعجاز کھوکر کو. عدنان عادل ہمارے ساتھ رہیں, لیکن اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ریڈیو پروگرام صدائے جہاں,
جس میں آپ سنتے ہیں سیاست, صحت, معیشت, ثقافت, سیاحت اور دیگر موضوعات پر تبصرے اور رپورٹس. سنیے صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ہر اتوار کی شام 6 بجے اور ہر پیر کی صبح 11 بجے.
اس کے علاوہ آپ یہ شو سن سکتے ہیں ہر اتوار کی صبح 2 بجے وائس آف امریکہ کے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے پارٹنر ریڈیو چینلز پر ایک ساتھ.
پروگرام کے بارے میں مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹس
rnn.fm اور urduvoa.com.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ان دی نیوز سن رہے ہیں, اور ان دی نیوز میں ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع چل رہا ہے فلڈز کا, لیکن ہم آ رہے ہیں سندھ کی طرف, اور اس وقت بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ٹرسٹ فار رورل ڈیولپمنٹ کے سربراہ ظفر جنیجو لائن پر ہیں. اور ظفر جنیجو, آپ کو خوش آمدید.
مہربانی, تھینک یو.
تو ہمارے ساتھ سیاسی اور سماجی تجزیہ کار عدنان عادل بھی ہیں جو لاہور میں ہوتے ہیں, اور ہم بات کر رہے تھے کہ پنجاب میں سیلاب کی وجہ سے کتنی تباہی آئی ہے. یہ بتائیں کہ اس وقت سندھ کس طرح متاثر ہوا ہے اس سیلاب کی وجہ سے؟
سندھ متاثر تو ضرور ہوا ہے, خاص طور پہ سندھ کے کچے کا علاقہ, لیکن اس متاثر علاقوں کو دیکھیں اگر 2010 کی فلڈ سے تو وہ تعداد یا والیم یا اس کی جو شدت ہے وہ بہت کم ہے. نقصان ہوا ہے اس حوالے سے کہ مال مویشی کے حوالے سے نقصان ہوا ہے کہ ان کو بہت بڑے تعداد میں وہاں اپنے کچے کے علاقے سے نکالا گیا ہے. نکالنے کے بعد جو ان کو سہایتا ملنی چاہیے فوڈر کے حوالے سے, ویکسینیشن کے حوالے سے یا دیکھ بھال کے حوالے سے وہ نہیں ہوا ہے. تو وہ ایک امکان ہے کہ اس میں نقصان ہو سکتا ہے, جس کے ابھی اعداد شمار کٹھے ہو رہے ہیں, کوئی سالڈ فارم میں کوئی نتائج نہیں ملے ہیں, لیکن ایک بہت بڑا امکان ہے جو سندھی نیوز پیپر سے رپورٹ ہو رہا ہے. تو وہ نقصان ہوا ہے اور ابھی بھی ایک امکان ہے کہ یہ بڑھے گا.
یہ بتائیے ظفر جنیجو, کیونکہ ہمارے جو تجزیہ کار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیمز بنانے کی ضرورت ہے, لیکن آپ بھی بہت سارے ماحولیاتی تنظیموں کے ساتھ کام کرتے ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح سے سیلاب آتا ہے ہر سال, اب پچھلے 4 سالوں سے آ رہا ہے, اس کے حوالے سے اور کیا اقدامات اٹھائے جائیں ڈیمز بنانے کے علاوہ؟
دیکھیے کہ ڈیم بنانا, اور ڈیم کون سا بنانا, بڑا ڈیم بنانا, ڈلے ڈیم بنانا, چیک ڈیم بنانا یا پانی اسٹوریج کرنا, یہ 3 مختلف چیزیں ہیں. پانی اسٹوریج کرنا اور پانی ایک خاص تعداد میں سمندر میں چھوڑنا, جیسے سی انکلوژن ہے اس کو روکنا, یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر ڈیم بنانا ہے تو کیا ایک ایوریج کے حساب سے یہ پانی مستقل طور پہ رہے گا, یا ایک سال کے ڈیٹا پہ ہم ڈیم بنانا چاہ رہے ہیں؟ ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ پانی اسٹور ہونا چاہیے تو پھر انڈس کے سارے بیلٹ میں کہاں کہاں ہونا چاہیے, یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے. اس کے بعد پانی صرف انڈس کا نہیں ہے, پانی انڈر گراؤنڈ بھی ہے, پانی ہمارے جو نیچرل جابلو چینلس ہیں ان کا ہے, ان کو اسٹور کس طریقے سے کیا جائے, اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ پانی کا استعمال کس طریقے سے کیا جائے. کراپنگ پیٹرن میں تبدیلی آ چکی ہے, کلائمیٹ چینجز میں تبدیلی آ چکی ہے, ٹیمپریچر ویریشن کے حوالے سے
جو خاص پروڈکشن ہے میل جس کو ہم بولتے ہیں جس میں اناج کتنا پڑ کر ملنا چاہیے اس میں تبدیلی آ چکی ہے. تو یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں, کوئی چیز اب آئسولیشن میں نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پانی اسٹور کرنا ضروری ہے, پانی مینیج کرنا ضروری ہے, پانی کا ایک سرشتے کے طرح سائنٹیفک بنیاد پر استعمال کرنا ضروری ہے, لیکن اس کا کوئی ڈیم سے براہ راست تعلق نہیں ہے.
اچھا جی, اور عدنان عادل کی طرف آتے ہیں. عدنان, آپ بتائیں کہ میٹ آفس کا کیا کردار رہا اس پورے سانحے میں جب کہ سیلاب آ رہے تھے؟ اس کے علاوہ پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا کام کتنا تسلی بخش تھا؟
دیکھیے, بات یہ کہ میٹ آفس نے تو ان کو جولائی میں ہی بتا دیا تھا کہ یہ اس طرح کی بارشوں کا امکان ہے ستمبر میں, اور وہ یہ بات کہہ بھی چکے ہیں, پبلکلی کہہ چکے ہیں. اب حکومت جو ہے اپنی نائلی چھپانے کے لیے ان پر الزام عائد کرتی رہتی ہے. اب یہ وہ کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے کہ وہ ایک ہر بات ایک ایک چیز ایک ایک ڈیٹ بتا دیں, لیکن انہوں نے بتایا تھا کہ ستمبر میں سیلاب آئیں گے اور وہ سیلاب آ سکتا ہے, بہت زیادہ بارشوں کا امکان ہے. حکومت نے کوئی فارسی تدبیر نہیں کی. ہوتا یہ ہے کہ جب آفت آ جاتی ہے تو پھر یہ بھاگتے ہیں, پھر یہ شور مچاتے ہیں. اس سے پہلے یہ کوئی, اب یہ تو حال ہے کہ جو کچے کے علاقے کے لوگ ہیں, جو سندھ میں بھی ہیں, پنجاب میں بھی ہیں, اور ایسے علاقے ہیں جہاں پہ ہمیشہ جب بھی پانی زیادہ ہوتا ہے وہ علاقے ضرور ڈوبتے ہیں. جیسے 18,000 تحصیل کا علاقہ ہے جھنگ میں, جب بھی سیلاب آیا, میں 25 سال سے سیاست کر رہا ہوں, وہ 18,000 ضرور ڈوبتا ہے. تو یہ کم سے کم آج تک اتنا ہی نہیں کر سکے کہ وہاں پہ لوگوں کو کشتیاں ہی دے دیں, کہ ہر یونین کاؤنسل میں 4-5 بڑی کشتیاں رکھوا دیں تاکہ لوگ آسانی سے ایویکیویٹ ہو جائیں, وہ مرے نہ, وہ اپنے کا سامان نہ ڈوبے. تو این ڈی ایم اے کا کردار تو بہت ہی تھوڑا ہے, بہت ہی کم ہے. تو یہ جو حکومت ہے یہ صرف فائر بریگیڈ کام کرتی ہے کہ جب آگ لگ جائے تو دوڑتے ہیں. اس سے پہلے کبھی انہوں نے نہ وہاں پہ علاقے, جو ایسے علاقے کے لوگ ہیں ان کو یہ کشتیاں دیتے ہیں, نہ خیمے دیتے ہیں. اب بھی جب یہ لوگ مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو 10-10, 20-20 ہزار روپے دے کے اپنی جان چھڑا لیں گے. لوگوں کا تو لاکھوں روپے کا نقصان ہوا, ایک بھینس 7 لاکھ روپے کی ہے.
بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ظفر جنیجو, یہ بتائیے کہ مویشی بھی کافی مرے ہیں کچے کے علاقوں میں. جی
جی جی جی بالکل. کچے کے علاقوں میں دو قسم کے نقصانات ہوئے ہیں. ایک پانی میں رہتے ہوئے جو ڈیزیز ہوتی ہیں, دوسری بات یہ ہے جب وہ اپنے خاص ہیبیٹاٹ سے باہر نکل کے آتے ہیں تو پھر ان کے چارے کا مسئلہ ہے, ان کا غلے کا مسئلہ ہے, ان کے پانی کا مسئلہ ہے, ان کے رہنے کا مسئلہ ہے کہ اتنا بڑا مویشی کا تعداد کہاں رکے کہاں رہے. یہ سارے ایسی علامات ہیں جس کی وجہ سے ایک جو ڈیزیز ہے جو پھیل سکتی ہے اس کے امکانات زیادہ ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کچے سے مال مویشی نکلا ہے وہ اس وقت نکلا ہے کہ باہر کوئی گندم کا بھوسا نہیں ہے, اس طرح کی چیزیں تو ہیں. وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کو کون پیسہ دے گا, کہاں سے لائیں گے, آرٹیفیشیل بھوسا لے سکیں, آرٹیفیشیل چارہ لے سکیں, ویکسینیشن کرا سکیں. کیونکہ یہ ایک سیریس مسئلہ ہے جس پہ کوئی توجہ گورنمنٹ کے یہاں سے نہیں ہے.
بالکل صحیح. یہ تھے ٹرسٹ فار رورل ڈیولپمنٹ کے ظفر جنیجو, اور ان کے ساتھ تھے سیاسی اور سماجی تجزیہ کار عدنان عادل. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اور اس سے پہلے آپ نے سنا صنعت کار اعجاز کھوکر کو, اور اس سے پہلے تھے مشتاق مہر جو کہ مشرق وسطی میں سفیر رہ چکے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے یہاں واشنگٹن ڈی سی سے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے محقق ڈاکٹر زبیر اقبال. اور ابتدا میں تھے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر محمد سعد اور سیاسی تجزیہ کار محمد ریاض. اس پروگرام کے لیے ہمارے انجینئر تھے جو گل, پروڈیوسر نیلوفر مغل. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.